بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی اور شیعہ مسلمانوں کی ٹارگیٹ کلنگ۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ باطل پر حق کی فتح اور شمشیر پر خون کی کامیابی، اور اسی طرح ظالموں اور دہشت گردوں کے خلاف مظلوموں کی سرخوری کا مہینہ یعنی ماہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ ایسے میں پاکستان میں دہشت گردوں نے ایک بار پھر اپنا سر ابھارنے کی کوشش کی ہے، اور حسینیوں، حسین کے ماننے والوں اور ان کے چاہنے والوں اور غرض آزاد منش انسانوں کو اپنا نشانہ بنا رکھا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب حکومت، ایجنسیوں اور حتی عدلیہ کو یہ معلوم ہے کہ ان واقعات کے ذمہ دار کون ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ منگل کو کراچی میں ایک ذاکر اہل بیت اور ممتاز عالم دین علامہ آفتاب حیدر جعفری کو جس طرح سے دن دہاڑے دہشت گردوں نے اپنی صفاقی اور بربریت کا نشانہ بنایا، اس پر اگر حکومت کی طرف دیکھا جائے تو یقیناً یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب محرم الحرام کی آمد آمد ہے، ایسے میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں شدت، تیزی، اور آج بھی اطلاعات یہ ہیں کہ بلوچستان میں 3 شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اس طرح کے وارداتوں میں اضافہ کس بات کا پتہ دیتا ہے؟ کیا حکومت ایسے ہی ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی، یا محرم الحرام میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اس نے اب تک کوئی کام کیا ہے، کوئی حکمت عملی اختیار کی ہے، یا کوئی اس کے پاس پلان یا منصوبہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے اس وقت جو مہمان ہیں وہ حکومتی نہ تو ترجمان ہیں نہ حکومت کی وہ ترجمانی کر سکتے ہیں، لیکن خبریں جو نکل کر سامنے آ رہی ہوں گی اس پر بہرحال وہ اپنا تبصرہ ضرور کر سکتے ہوں گے۔ چلتے ہیں اس وقت سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سرکردہ تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
صدر رضا صاحب، کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ اچانک تیزی آئی ہے محرم الحرام کی آمد کی مناسبت سے، یا یہ جو پچھلا سلسلہ جاری ہے دہشت گردی کا اسی کا ہی ایک تسلسل اور ایک کڑی ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچانک تیزی نہیں آئی ہے، بلکہ کافی عرصے سے خطے میں جو ہے وہ اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کاروائیوں کو میں اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابی اور اسلامی قوتیں جب بھی طاقت پکڑتی ہیں، چاہے وہ بہار عرب کے یہاں کے اثرات ہوں، چاہے وہ لوکل لیول پر امریکہ کی شکست جو افغانستان میں اس کو اس خطے میں ہو رہی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے دور رس معاملات ہوں وہاں کی، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ مسلمان کو باہم لڑتا ہوا دکھایا جائے، مسلمانوں کو باہم دست و گریبان دکھایا جائے، اور یہ تصور دیا جائے اور مغربی دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے پاس کوئی اور کیونکہ اصطلاح نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی جنگ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قطعی طور پر فرقہ واریت کی جنگ ہے۔ پاکستان کے سارے فرقے مختلف مذہبی اور سیاسی بنیادوں پر ایک ہیں، لیکن کچھ تکفیری گروپس ہیں جن کو باہر کی غیر ملکی ایجنسیوں کی حمایت حاصل ہے۔ میں نام لے کے کہتا ہوں، بعض عرب ملکوں کی حمایت حاصل ہے جو کہ مسلمانوں میں تفرقہ اور دوسرے مسلمان فرقوں کو کافر کہتے ہیں، اور یہ ان کی آپریٹیوز ہیں جو امریکی اور اسرائیلی اشاروں پر دوسرے مسلمانوں کو قتل کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے فرقے باہم بدست و گریبان ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے ایک عرصے سے ایک خاص فرقے کو، بالخصوص شیعہ فرقے کو جب نشانہ بنایا گیا ہے، تو اب تک ہزاروں افراد قتل ہوئے ہیں اور بے گناہ قتل ہوئے ہیں، اور اس وقت تک کی جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق آج تک جو اس سال میں جو قتل ہوئے ہیں وہ 351 شیعوں کو قتل کیا گیا ہے اور 407 لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے، اور یہ صرف سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ کراچی میں ہے، اس کے بعد क्वेटा है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है, उसके बाद पारा चिनार है, और अब तो लाहौर जैसे पंजाब जैसे पुरअमन इलाके में भी इस बात इसका आगाज हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे मुल्क में हो रही है, बिलखसूस ऐसे इलाके जहाँ पर शियों की अक्सरियत है, जहाँ पर शियों के रस्ते हैं वो बंद किए जाते हैं, शियों को टारगेट किलिंग की जाती है, उनके सीएसपी ऑफिसर्स, उनके जजेस, उनके डॉक्टर्स, उनके बड़े सरकर्दा लोग, उनकी फहरिस्तें बनाकर उनका पीछा किया जाता है। हत्ता के कराची में जो कल कत्ल हुआ है जैदी साहब, जो कि आईएसओ के मजलिस से नजारत के रुकन थे, उनको तो ये भी कहा गया कि आप हेलमेट उतारें। जब उन्होंने हेलमेट उतारे तो उन्होंने फिर गोलियां उनके सर में पैवस्त कर दी। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी सूरत हाल में, जबकि अब तक 350 से जायद लोग एक फिरके के कत्ल हो चुके हैं, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं, क्या पूरे चारों सूबों में हमारी इंतजामिया नाकाम हो चुकी है? क्या अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारे पुलिस, हमारे इन्वेस्टिगेशन, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के दूसरे इदारे क्या नाकाम हो चुके हैं? यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि हम इसका गैर जानबदाराना तज्जिया करें। और मेरे तज्जिए के मुताबिक ये जो तकफीरी ग्रुपों के शियों पर हमले हैं, ये इंतजामिया के बाज अनासर और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के बाज अनासर की टेक्निकल सपोर्ट और उनकी गाइडेंस से हो रहे हैं। बिलखसूस क्वेटा में तो ये बात साबित हो चुकी है कि हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, नाकाम हुई है। वहाँ कोई हुकूमत की रिट नहीं है, इन दहशतगर्दों को कोई पकड़ने वाला नहीं है, इन दहशतगर्दों को कोई जवाब देने वाला नहीं है, और ये तकरीबन पाकिस्तान में खाना जंगी की सी कैफियत जारी है। और कल वो लोग जो कि इस टारगेट किलिंग के खिलाफ कराची में मुजाहरा कर रहे थे, रेंजर्स ने उन पर हमला किया, और वहाँ अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 लोग वहाँ पर भी रेंजर्स लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने उन टारगेट किलिंग के खिलाफ मुजाहरा करने वाले, पुरअमन मुजाहरा करने वाले लोगों को भी कत्ल कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक वसी प्रोग्राम एक खास फिरके की टारगेट किलिंग का हुआ है, और मैं इसके डांडे आलमी इस्तेमार की इस इलाके में बढ़ती हुई असर नफूज और आलमी इस्तेमार के हकीकी मुखालिफ शियों की टारगेट किलिंग आर्मी इस्तेमार के कहने पर यहाँ के लोकल ऑपरेटिव्स के जरिए करने को एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जो इस इलाके में चलाया जा रहा है, जो कि आलमी इस्तेमार के अपने मफादात के मुताबिक है।
बहुत शुक्रिया आपका सबदरजा साहब, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं मुमताज़ दानिश्वर, मंजूर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
मंजूर रिजवी साहब, कराची में मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है और कहा यह जा रहा है कि कराची भत्तों और टारगेट किलिंग का शहर बन चुका है। अदालत ने और अदालत के जो सरबराह हैं दलिया के, उन्होंने नोटिस तो लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कराची में और तेज़ी के साथ टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया, और ख़ास तौर पर एक ख़ास फिरके को निशाना बनाने की कोशिश और तेज़ हो गई। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो दहशतगर्द अनासिर हैं, उन्होंने अब अदालती सरबराह को, अदलिया के सरबराह को भी आईना दिखाने की कोशिश की और चैलेंज करने की कोशिश की?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने बजा फरमाया कि जो दहशतगर्द हैं वो वाकई ये बावर कराना चाहते हैं कि आप हमें हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसके अगर असबाब व ज़रा अवामिल पर अगर गौर किया जाए, मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने लाना चाहता हूँ। हुकूमतें चलती हैं किसी निज़ाम के तहत, किसी आइन और कानून के तहत। पाकिस्तान में हालत ये हो चुकी है कि वहाँ अफराद की हुकूमत है, इदारों की हुकूमत नहीं है, और फ़र्द जो है वो हाकिम बने हुए हैं बिला गैर है। उनका मकसद जो है वो हुकूमत और अवाम की फलाह व बहबूद नहीं है, उनका मकसद सिर्फ एक ही रह गया है, बस अलहाकुम तकासुर, कि अपनी तिजोरियाँ भरते जाएं और मरने से पहले वो सबसे ज़्यादा अमीर तरीन आदमी होकर कब्रिस्तान में दफन हो, ये उनकी ख्वाहिश है। उस वजह से ये सारी बदनज़मी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। रहा दहशतगर्दों का मसला, तो मैं एक लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मेरे नज़दीक इसे हम फ़िरका वाराना दहशतगर्द जंग इसलिए नहीं कह सकते कि मुझे अब तक याद है हमारे बचपन से लेकर अब तक जो फ़िरके होते थे पाकिस्तान में पहले, वहाँ मुनाजरे और मुकालमे होते थे, यकीनन आपस में तनाज़ात भी चलते थे, मजहबी बहसें होती थी, लेकिन ये जो कल्चर आ गया है ना कि बजाय मुनाजर और मुकालमे के ये मुकातले का जो आ गया है, यकीनन इसके अंदर उन ताकतों का यकीनन हाथ है, बैरूनी ताकतों का भी, जो वहाँ उन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं कि जो एक ख़ास मकतब फ़िक्र के लोगों को शहीद कर रहे हैं, और जो शहीद करने वाले हैं जो ये दहशतगर्द हैं, मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ नजरी की बिना पर या किसी अकीदे की बिना पर ऐसा नहीं कर रहे, कतई तौर पर کیونکہ وہ خود جاہلیت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جیسے عہد جاہلیت کے لوگ تھے، ان کا بھی یہی عالم ہے۔
منظور صاحب، میں آپ کی بات کرو کر آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ایک عرصے سے تقریباً گزشتہ 10-12 سال سے جو ایک زہر لوگوں کے ذہنوں میں گھولا گیا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے، کہ اگر ایک شیعہ کو مارو گے تو جنت نصیب ہوگی اور جنت میں چلے جاؤ گے، تو کیا یہ نظریے کی بنیاد پر نہیں ہے؟
نظریے کی بنیاد پر میں اس لیے
باطلی سے
کہتا کہ اگر
نظریہ باطلی سے میں نظریہ
یقین ہوتا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کہ تو وہ ایک ان کو واقعی اس کا اجر ملے گا، ان کو تو برین واش کر دیا گیا، ان کے دماغ کو اس طرح وہ کر دیا گیا ہے، محروج کر دیا گیا ہے کہ انہیں سوچنے سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، انہیں ان کو بس اس بات پر لگا دیا گیا ہے، کیونکہ وہ خود میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ اتنے نہ عالم ہیں نہ وہ ان کو عقیدے کی پختگی بھی نہ پر ایسا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو عوامل ہیں آپ یقین کیجئے کہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو کمزور کیا جائے، وہاں کے وہ لوگ جو ہیں جو اس مکتب فکر جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اتنا بے درک قتل کر دیا جائے کہ اس کا اثرات جو ہوں گے آپ یقین کیجئے کہ اس کے اثرات اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہوں گے، فوج کے اندر بھی ہوں گے اور باقی اداروں کے اندر بھی ہوں گے۔ جب یہ دیکھا جائے گا کہ ایک فرقے کو محض اس بنا پر کہ وہ حب اہل بیت کے دعویٰ کرتے ہیں یا ان کا ایک مکتب مخصوص فقہ سے تعلق ہے، اگر ان کو اس طرح بے دردی سے قتل اور شہید کرنا شروع کر دیا گیا روزانہ، یعنی انتہا ظلم کی یہ دیکھیے بربریت کی کہ بسوں سے اتار کر چلتے ہوئے راہیوں کو، کاروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کا پاسپورٹ دے کر اور یہ تشخص تعین کرنے کے بعد کہ واقعی یہ اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس لحاظ سے آپ اسے فرقہ وارانہ اس بات سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکتب فکر کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس سے مجھے بالکل انکار نہیں ہے، لیکن یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو قتل کرنے والے ہیں وہ محض حب الہی کے لیے یا اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں یا دین کی محبت میں یا رسول کریم کی محبت میں یا اپنے نظریے کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، ان کو ان کے ذہن کی ان کو اس طرح آبیاری کی جا رہی ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کو باقی سہولتیں جو دنیا کی وہ دکھائی جا رہی ہیں، وہ صرف باغ عدن کے لیے یا جنت کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے، ان کو دنیاوی سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں، دنیاوی ان کو ذرائع وسائل کی بہتات جو ہے وہ بھی ان کو مہیا کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اگر مسئلہ یہی نہ رکا اور اس کے پر قدغن نہ لگائی گئی تو اس کے اثرات جو پاکستان کی تباہی اور بربادی پر ہوں گے وہ اتنے گھمبیر ہیں اور اتنے دیر پاؤں ہوں گے کہ پاکستان کے حکمران جو ہیں اللہ نے ان کو یہ سمجھ دے نہیں رکھی، اللہ نے ان کی فہم کو سلب کر لیا ہے، چونکہ ان کا مقصد حیات جو ہے وہ بدل چکا ہے، ان کا مقصد حیات صرف یہی ہے کہ یہی ایک زندگی ہے، اس میں جتنی سے جتنا مال دولت تم لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، سوائے اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے۔ اب وہ جو حکمران وہاں کے ہیں، آپ نے یقین کیجئے کہ مجھے ایک باخبر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بیان جو مذمت وغیرہ کی ہوتی ہے یہ تو حکمرانوں کی نیتوں پر ہے کہ اگر ان کو فرصت ملے اپنے دوسرے اعمال مکروہ سے اور وہ چاہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی امن و سلامتی کے لیے راستے اور طریقے اختیار کیے جائیں تو یقیناً ان کے آگے تمام چیزیں موجود ہیں اور وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ذرائع بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، صرف نیت کی کمی ہے، اگر وہ ان کو حاصل ہو جائے تو یقیناً ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ بار بار اس کو فرقہ وارانہ کہہ کر اور یہ کہہ کر یہ کہ چند مخصوص وہ لوگ ہیں جو صرف محض فرقے کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں، اس دراصل یہ بھی ایک بڑی بڑی بڑے عذاب کو اور بڑی ایک خوفناک سازش کو محدود کرنے کی کوشش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے صرف فرقہ وارانہ جو بات اس کو رنگ دیا جاتا ہے اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ سامراجی طاقتوں کے لیے اور جو سازشی عناصر ہیں ان کے لیے کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ دیکھیے یہ جو تو ایک محض فرقہ وارانہ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ سامراجی نیتیں بھی ہیں۔ اب امریکہ جانا چاہتا ہے افغانستان سے، 87 میں کیا ہوا تھا، 87 میں کہ جب امریکہ چھوڑ کر جا رہا تھا، روس جا رہا تھا، تو وہاں جو آپ کو یاد ہے کہ سعودی حکومت نے، قطری حکومت نے، کویتی، کس طرح کے لوگوں کو افغانستان میں لانے کی کوشش کی تھی، کس طرح اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو، ان لوگوں کو جو ان کی انگلی کے اشارے پر ناچتے ہیں، اب بھی وہی کیفیت ہے کہ چونکہ اگلے سے اگلے امریکہ چھوڑ کر جا رہا ہے یا کم از کم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، تو یہ طاقتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر سر اقتدار آ جائیں، وہ لوگ وہاں آ جائیں کہ جو ان کے مقاصد کی تکمیل کر سکے۔ میں بار بار یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چند مخصوص لوگوں کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں فقہ جعفریہ کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی سامراجی طاقتوں کا اعلی کار نہیں بن سکتے، وہ ہمیشہ محض اس لیے نہیں کہ ایران کی محبت کی وجہ سے، انہیں پتا ہے کہ سازشی عناصر جو ہیں، سامراجی عناصر جو ہیں، وہ کس طرح ملکوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، نسلوں کو برباد کر سکتے ہیں، مملکتوں کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کو اگر اللہ نے کچھ تھوڑی سی عقل بھی دی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ ملک کی سلامتی کا اور ملک کی تحفظ کا، ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، صرف فرقہ وارانہ کیفیت نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ اسی طرح چل پڑا کہ ایک فرقہ سے مخصوص فرقہ جعفریہ کے لوگوں کو اس طرح شہید کیا جاتا رہا، بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا، بغیر کسی وجہ کے ان کو مظلوم اور مقہور سمجھ کر اور مغضوب سمجھ کر ان پر یہ ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے رہے، تو اس کے اثرات سوسائٹی کے باقی چیزوں میں بھی نظر آئیں گے آپ کو. پھر اس سے وہ تانا بانا جو ہوتا ہے حکومت چلانے کا، وہ نظام جو ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا متاثر ہوتا ہے. اب اس دیکھیے نا، پاکستان کی فوج کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، انتظامیہ کے اندر، جوڈیشری کے اندر، باقی تمام سکول تعلیم کے محکموں کے اندر، آخر اس فرقے کے لوگ موجود ہیں اور وہی پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں اور پاکستان کی بقا کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں. تو اگر اس نام پر لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیا گیا، کیونکہ یہ پھر سامراجی طاقتوں کا پرانا حربہ ہے کہ ہر اسلامی ملک کو کمزور کرنے کے لیے اور مسلمان ملکوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، کبھی وہ انسانی حقوق کا نام لیتے ہیں، ہیومن رائٹس کا، کبھی وہ عقیدے کی بنا پر اپنے گروپ تیار کرتے ہیں جی. کبھی تعلیم کے نام پر اپنے ادارے قائم کر کے، اور کبھی صحت کے نام پر اپنے ادارے قائم کر کے وہ امت مسلمہ کے اندر نفاق اور انتشار کے بیج بوتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو، ہمارے میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے، جو وہاں صاحب بصیرت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ فرق بنتا ہے کہ وہ اس پہلو پر بھی لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر آج ایک فرقے کو اگر اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ مقاصد کی تکمیل میں آگے آ رہا ہے، تو کل کسی اور کی باری بھی آ سکتی ہے.
بہت شکریہ صفدر رضا صاحب. ابھی آپ نے لمحہ ڈومکی صاحب کی گفتگو سنی تھی، انہوں نے ایک دو مثالیں بھی دیں کہ دہشت گردوں کے ایک سرغنہ کو کینٹ جیل، جو آرمی کا جیل ہے، وہاں سے فرار کرا دیا گیا، نہ تالا ٹوٹا نہ دیوار ٹوٹی. اور پاکستان میں ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حکومت کو، ایجنسیوں کو، عدالتوں کو یہ پتہ ہے کہ اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور اللہ اعلان وہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا اس کے ذمہ دار ہم ہیں، گلگت میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں، اور پھر اسلام آباد جیسے دارالحکومت کی سڑکوں پر وہ اللہ اعلان ٹہلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت کا آہنی ہاتھ یا پنجہ ان کے گربان تک نہیں پہنچ پاتا؟
میں سمجھتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر ان کے اعترافی بیانات کو نہ بھی دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ جیسے کہ علامہ مقصود ڈومکی صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے گورنر کو کہا، انہوں نے چیف منسٹر کو کہا، جو کہ مسخرے پن کی حد کرتا ہے، پورے پاکستان میں اپنے اوپر استہزاء کرواتا ہے، انہوں نے گورنر سے کہا، انہوں نے چیف منسٹر سے کہا، انہوں نے وہاں کے جو حقیقی حکمران کور کمانڈر ہیں، انہوں نے ایف سی کے کمانڈنٹ، انہوں نے لوکل ایڈمنسٹریشن، پولیس کے لوگ، ان سب کو انہوں نے لسٹیں دیں اور کہا کہ یہ 50 لوگ، صرف 50 سے 70 لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی مسلسل کاروائیوں میں ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، وہ کہاں چھپتے ہیں، وہ ان کا ماڈس اپرینڈی یعنی طریقہ کار کیا ہے، ان کو کون ٹیکٹیکل سپورٹ دیتا ہے، وہ کون کون سے روڈز اور کون کون سے گھروں میں جاتے ہیں، یہ سب چیزوں کے، ان سب چیزوں کے باوجود، کیونکہ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ یہ سلسلہ رکے، وہ ان کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹیٹ کی، ہمارے اسٹیٹ آپریٹرس کی ایک بڑی پالیسی تھی، اور میں اس بات کو یہاں پر زور دے کر کہتا ہوں، افغان جنگ کے دوران ہماری سیکورٹی ایجنسیز میں امریکی سی آئی اے کا جس طرح نفوذ ہوا اور جس طرح تکفیریوں کے ڈالر لوگوں کے عقیدے بن گئے، اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سعودی ریالوں اور امریکی ڈالروں کے بل بوتے پر ایک خاص فرقوں کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ساری ہماری ایجنسیز میں زہر کی طرح سرایت کر چکے ہیں اور پاکستان کی سٹیٹ کو دور رس اسٹریٹیجک نقصانات کا باعث بن رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تکفیریوں کی کمر ٹھونکتے ہیں، ان کو ٹیکٹیکل سپورٹ دیتے ہیں، ان کو جیلوں سے بھگواتے ہیں، اور وہ ان کا ایسٹ ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ آپ اپنے جسم میں زہر اتارو گے تو آپ کا پورا جسم ناکارہ ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہمیں سید علی خامنائی کی اس بات کو دیکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن اس بات میں ناکام ہو گیا کہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ اسلام میں فرقہواریت ہے. آپ نے دیکھا کہ آج سے صرف 2 مہینے پہلے پوری دنیا کی سڑکوں پر ایک ریفرینڈم ہوا جو کہ اینٹی امریکن اینٹی ویسٹرن ریفرینڈم تھا, جو پاک پیغمبر کے خلاف بنائی گئی فلم کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو گئے, اور پوری دنیا کے 1 ارب مسلمانوں نے پورے عالم اسلام میں سوائے عالم عرب کے انہوں نے سڑکوں پر نکل کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم رسول اللہ کی شان اور ان کی عظمت کے خلاف کوئی الفاظ سننے کے لیے تیار نہیں رکھتے. ایسی صورتحال میں یہ مٹھی بھر دہشت گرد ہیں جو کہ اسلام کا چہرہ بگاڑتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کو اسلام کا چہرہ بگاڑنے اور اسلام کو بدنام کرنے والے ان تکفیری دہشت گردوں کو جاننا, پہچاننا اور آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہماری اسٹیٹ ناکام ہے, ٹھیک ہے ہمارا اسٹیٹ آپریٹرس اور ہماری ایجنسیز ان دہشت گردوں کے ٹیکنیکل سپورٹ, ان کے پیسوں کی وجہ سے, سعودی اور امریکی ڈالروں کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ہیں, لیکن آج یا کل وکی لیکس کرے یہ لوگ ہمیشہ کی طرح عیاں ہوں گے, اور یہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے کہ یہ دشمنان اسلام تھے جنہوں نے اسلام کا خوبصورت چہرہ خراب کیا ہوا تھا, اور یہ لوگ تھے جنہوں نے استعمار کی مدد کی, اور یہ لوگ تھے جو استعمار کے ساتھ مل کر اسلام کے حقیقی چہرے کو بدنام کرنے کا باعث بنتے تھے. مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک دو اور الفاظ ایڈ کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ ایسے لوگ ہیں جو اسٹریٹیجیکلی حقیقی طور پر استعمار کے خلاف ہیں, چاہے وہ امریکی, برطانوی, اسرائیلی استعمار ہو, چاہے وہ ہمارے انٹرنل استعمار اور شاہی تسلط ہو, چاہے وہ عربوں کا شاہی تسلط ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن نے بالکل ٹھیک پہچان کی ہے کہ ان کا حقیقی چیلنج شیعوں کے ساتھ ہے, کیونکہ یہی وہ فرقہ ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں سٹیٹس کو کے خلاف ہیں, جو پوری دنیا میں حقیقی اسلام کے نمائندے ہیں, اور وہ پوری دنیا میں امریکی, اسرائیلی, سعودی اور شاہی نظاموں کے خلاف اور غریبوں کے حمایتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹارگٹ بنا کر استعمار اپنے دور رس مفادات اس علاقے میں محفوظ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں.
بہت شکریہ. علامہ مقصود ڈمکی صاحب, یقینی طور پر اس میں شک نہیں کہ پاکستان میں سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ابھی پچھلے دنوں لاہور میں جس طرح سے ایک ریلی نکلی جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی اور استعمار کے خلاف صدا احتجاج بلند کی, یا ابھی 2 روز قبل کراچی میں جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں سنی شیعہ مائدین اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی اور علامہ شہید آفتاب حیدر جعفری کے قتل کی مذمت کی. تو اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ایسی ہیں جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان میں سنی شیعہ کا مسئلہ آج بھی نہیں ہے, جبکہ شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. تو ظاہری کی ایک ٹولہ ہے جو استعمار کے کہنے پر اور سامراج کے کہنے پر انجام دے رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو 2 روز قبل کراچی میں پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں سنی شیعہ اکابرین نے شرکت کی تھی, اس میں ایک بات کہی گئی تھی کہ چونکہ علامہ آفتاب حیدر جعفری فلسطینی کاز کے بڑے حامی تھے, استعمار اور صہیونیت کے بڑے مخالف تھے, تو ان کے قتل کے پیچھے ان عناصر اور ان قوتوں کا ہاتھ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. آپ کتنا متفق ہیں؟
میں اس بات سے 100% متفق ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑی سازش کی گئی, لاکھوں ڈالر اس پہ خرچ کیے گئے, ان کے ایجنٹوں نے ایک طویل مہم چلائی تاکہ شیعہ سنی مسلمانوں میں یہاں تفرقہ پیدا ہو, اور شیعہ سنی اختلافات کے بعد انہوں نے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث واپس میں لانے کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ سرمایہ گزاری کی, دہشت گرد تربیت کیے, اور لیکن اس میں ان کو بری طرح رسوائی ہوئی, بری طرح ان کو ناکامی ہوئی, لاکھوں لوگ متاثر ہوئے, ہزاروں لوگ اس راہ میں شہید ہوئے, لیکن آج بھی الحمدللہ شیعہ سنی مسلمانوں کے درمیان محبت اور اخوت کے رشتے قائم ہیں, ان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں, ہم ہمسائے کی طرح رہتے ہیں. اگر شیعہ اگر آتے ہیں عزاداری میں تو اہل سنت کے لوگ سبیلیں لگاتے ہیں, اہل سنت کے لوگ اگر ان کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو اہل شیعت کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بری طرح ان کو ناکامی ہوئی ہے, اور دوسری طرف سے یہ بات بھی درست ہے. اب دیکھیں بلوچستان میں 15 سال سے اتنی بڑی قتل و غارت گری کی گئی, میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اہل شیعت کے اگرچہ سینکڑوں معصوم انسانوں کو شہید کیا گیا تو وہاں پہ اہل سنت کے لوگوں کو بھی نہیں بخشا گیا, اہل سنت کے لوگوں کو بھی بے شرم و خطا یہاں پہ قتل کیا گیا, اور دشمن کی یہ کوشش تھی یہ تاثر پیدا کرے کہ یہاں کوئی شیعہ سنی جھگڑا ہے. लेकिन इसको किसी ने जो है वो कबूल नहीं किया। आम लोग भी अब ये समझते हैं कि ये कोई तीसरा दहशतगर्द ग्रुप है, कोई फरीक है जो दोनों को, दोनों का दुश्मन है, जो दोनों को कत्ल करने के धरते है। तो मेरा जो बुनियादी नुकता है वो ये है, देखिए अब बलूचिस्तान में इस वक्त भी इत्तेहाद मिल्लत इस्लाम या महाज नाम पर मौलाना मोहम्मद खान शेरानी अहले हदीस के, मौलाना अली मोहम्मद अबू तराब अहले शियत के, जमीवादत मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल के अकाबरीन जमीयत उलमाए पाकिस्तान, हम आज भी मिल बैठते हैं। हर महीने हमारी नशस्तें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, और हमने हमेशा इस बात को इजहार किया है कि ये इस्लाम दुश्मन कुवतों की कारिस्तानी है। आप देखें ये जो दहशतगर्द टोला है, अगर कोई अमन की और हकीकत की बात करता है, चाहे वो देवबंदी मकतब फिक्र का आलम दीन हो, उसको भी ये निशाना बनाते हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि इन्होंने दो दफा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के कातिलाना हमला किया है, इसलिए कि शेरानी साहब का जुर्म यह है, उसने कहा कि ये जिहाद नहीं, ये फसाद है, ये जिसको अमरीकी डॉलरों पे जिसको आप जिहाद का नाम दे रहे हैं, हम इसे जिहाद तस्लीम नहीं करते। बाजारों में धमाके करना, मासूम इंसानों को कत्ल करना, ये जिहाद को बदनाम करना है, इस्लाम की तालीमात का को मस्क करने के मुतरादिफ है।